السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام ہم نے جو ترتیب دیا ہے وہ متفرق سوالات پر مبنی ہے، اور بہت سارے سوالات میرے سامنے بھی موجود ہیں ای میلز پر، اور کچھ سوالات یہاں پر ہمارے جو شرکا ہیں ان کے سامنے موجود ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے. جاوید صاحب، سب سے پہلے ای میل پر پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے پچھلے کسی پروگرام سے ہے. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ جو انشورنس کے جو پریمیم ہم پے کرتے ہیں اس کے بعد میچیور جب ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں ایک اماؤنٹ ملتی ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ اماؤنٹ جب میچیور ہو کر مجھے ملے گی تب میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یا میرے پاس ابھی نہیں ہے اور میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب وہ مجھے میچیور ہو کر میرے ہاتھ میں آئے گی اماؤنٹ، تب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اس تناظر میں ان کا سوال یہ ہے کہ جب میچیور ہو کر اماؤنٹ ملے جس شخص کو، اور وہ شخص اس وقت فوت ہو چکا ہو، تو اب اس کے ذمے تو زکوٰۃ بھی رہ گئی، لیکن جو ورثہ ہیں وہ تو وراثت کے طور پر اس مال کو تقسیم کر لیں گے، زکوٰۃ تو باقی رہ جائے گی، اس کا کیا حل ہوگا؟
پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ بات کہی کیوں تھی کہ یہ جو انشورنس ہے یا بیمہ ہے یہ عقد معاونت ہے. عقد معاونت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک خاص طریقے کے مطابق کچھ رقم ایک کمپنی کو دے دیں گے، اور وہ اس کا اہتمام کریں گے کہ فلاں فلاں قاعدے کے لحاظ سے اگر کسی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ادا کر دے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ عقد معاونت ہے، اس میں کوئی رقم کسی جگہ پہ جمع نہیں کر دی گئی، یہ کوئی قرض نہیں ہے، اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ آپ کو واپس بھی نہیں ملے گی، بلکہ اسی طریقے سے اس کی واپسی ہوتی ہے جو اس کے قاعدے طے کر دیے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کی ضرورت پوری ہو گئی یا آپ اس جگہ کو پہنچ گئے ہیں تو مل جائے گی آپ کو. جب یہ آپ کو ملے گی تو اس وقت زکوٰۃ عائد ہونی ہے. اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی وفات ہو گئی، وفات ہو گئی تو وہ ذمہ دار کیسے ہے؟ اس کے مرنے کے بعد مل رہی ہے،
مرنے کے بعد مل رہی ہے، مگر وہ اس کی اماؤنٹ تھی جس کی زکوٰۃ واجب الادا تھی نا.
نہیں، واجب الادا تو ہوئی، اس وقت ہونی تھی جس وقت وہ ملنی تھی.
ملنی تھی
تو اس وجہ سے نہ وہ پہلے واجب الادا تھی، نہ اس پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، وہ اس کے مرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ملی. جب وہ ملی ہے تو وارثوں کو جس طریقے سے شریعت میں قاعدہ مقرر کیا گیا ہے وہ دے دی جائے گی. اگر اس نے اس کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پوری کر دی جائے گی. اب جن لوگوں کو وہ اب وراثت میں ملے گی ان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی، آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے، وہ آپ کو مل نہیں جاتی، اس وقت تک آپ کے اوپر زکوٰۃ کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ نہ تو ذاتی استعمال کی چیزوں پر ہوتی ہے اور نہ کسی ایسی چیز پر ہو سکتی ہے کہ جس کے ملنے کا مستقبل میں امکان ہے. اس کا تو کوئی وعدہ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور یہ کوئی قرض بھی نہیں.
اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ طب نبوی کا بڑا پرچار ہے، بہت زیادہ اس کو بنایا جا رہا ہے، کلونجی سے کوئی علاج ہو رہا ہے، کوئی اجوا کھجور سے ہو رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ طب نبوی ہے، اور بہت سارے اس طرح کے پروسیجرل چیزوں کو بھی کیا جاتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کا اصلی منصب کیا ہے؟ لوگوں تک دین پہنچانا. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت اچھی طرح واضح فرمائی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینے میں جو واقعہ پیش آیا وہ حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوا ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ وہاں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کو گابا لگایا جا رہا ہے، جس کو پیون دینا کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے تعبیر کہا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جب پیش آیا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مکے کے لوگ باغات سے، باغات کیسے لگائے جاتے ہیں، بہت زیادہ واقف نہیں تھے، تو یہاں آ کے جب پہلی مرتبہ یہ چیز دیکھی تو آپ نے ایک تبصرہ کر دیا اس پر کہ یہ نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ قاعدے کے مطابق پھل نہیں آیا. تو لوگوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ انتم عالم بے امور دنیا کو، تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو، میرا کام تمہیں دین پہنچانا ہے، خدا کی ہدایت پہنچانا ہے. یہ جو نسخے اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ اگر چاہیں تو اس کے بارے میں ابن خلدون کا تبصرہ پڑھ لیں، انہوں نے اس کو کس ذیل میں رکھا ہے. یہ جو ہمارے ہاں دیہات میں بزرگوں کے پاس پاس معلومات ہوتی ہیں، آپ کبھی جائیں، میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہماری بزرگ خواتین تک بے شمار نسخے آپ کو بتا دیں گی، فلاں معاملے میں یہ کر لیں، فلاں معاملے میں یہ کر لیں. یہ بالکل اسی طرح کی چیزیں ہیں. پھر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض میں تھے تو اس میں عرب سے بہت سے لوگ آتے تھے اور آگ کہتے تھے کہ یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے. اس طرح کی بہت سی چیزیں سیدہ عائشہ کی روایت سے بیان ہو گئی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کا نہ کوئی نبوت سے تعلق ہے نہ انہیں طب نبوی کہنا چاہیے. یہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کو خطرے میں ڈالنا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دینے کے لیے آئے تھے, اس میں آپ کی ہدایت آپ کا اسوا وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے. اس طرح کی چیزیں اسی طرح تحقیق میں آئیں گی جس طرح سے آپ مختلف دیہات میں لوگوں کے تجربات پہ تحقیق کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے خاندانی مجربات ہیں. مثلا میں آپ کو ہمارے ہاں جو طب کی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بہت جگہوں پر یہ دکھا سکتا ہوں کہ وہ بیان کریں گے ہمارے خاندان کے مجربات میں سے ہمارے بزرگ یہ نسخہ پلایا کھلایا کرتے تھے, اس کے یہ اثرات ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں. یہ اس طرح کا تجربہ ہے. آپ جدید طب جس کو آپ ایلوپیتھی کہتے ہیں اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہیں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی کیا ہوا ہے, جنگل میں کوئی آدمی جا رہا ہے کسی موقع پر کسی کو کوئی زخم آ گیا, کسی ایک بوٹی سے اس کا علاج ہو گیا, کسی شخص نے بتا دیا, اب اس پر تحقیق شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں کون سے اجزاء مؤثر ہیں کون سے غیر مؤثر ہیں, ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی دوا ایجاد ہوتی ہے تو وہ کئی مراحل سے گزرتی ہے.
بالکل,
یعنی اس کے تجربات کیے جاتے ہیں, دیکھا جاتا ہے اس کو را شکل میں, جس کو آپ خام دعا کہتے ہیں, اس میں اس کے دینے کے اور طریقے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں دعائیں خام شکل میں دی جاتی تھیں یا آپ کے جوشاندہ خیساندہ سب اسی صورت میں دیے جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پرانے اطباء تھے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو خلاص کرواتے رہتے تھے, جس کو جلاب دینا کہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا رہتا تھا. آپ دیکھتے ہیں نا غالب نے چھٹی لینے کے لیے درخواست لکھی تو تین دن مسل سے پہلے تین دن مسل کے بعد تین مسل تین تبریدیں یہ سب کیا دن ہوئے. وہ جلاب دینے کا ایک طریقہ تھا, اس کو بیان کیا ہے. تو یہ سب جو ہے مسل ہیں, یہ تبرید ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ قدیم طب ہے, یہ تجربات ایسے ہی ہوئے. اچھا پھر اطباء جب باقاعدہ طور پر کام کرنے لگ گئے تو تجربے میں بھی نکھار آتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ جدید طب کی صورت اختیار کی گئی جس میں اب دوا آپ کو بالکل مختلف طریقے سے دی جاتی ہے. یعنی اب دعا خام شکل میں نہیں دی جاتی, گھوٹ کر نہیں پلائی جاتی, اب اس کے وہ چیزیں اس میں سے الگ کر لی جاتی ہیں جو مؤثر اجزاء ہیں اور وہ آپ کو پھر ان کی مقدار طے کی جاتی ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے سب متعین کیے جاتے ہیں. تو آذرائے کرم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں نہ لائیے. یعنی یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں, ان کو اسی جگہ رکھنا چاہیے, نہ انہیں دین بنانا چاہیے, نہ ان کو مذہب کے طور پر پیش کرنا چاہیے, نہ ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آڈینس کی طرف جی آپ کا سوال پہلے لے.
ہم محسوس کرتے ہیں کہ امت اس وقت خاصی خرافات میں ہے. مطلب قرون اولا میں دیکھتے تھے کہ خلیفہ وقت جو تھا وہ نماز بھی پڑھاتا تھا اور فیصلے بھی کرتے تھے اور وہ سارے حکومت, اس میں دین اور دنیا الگ چیز نہیں تھی بلکہ ایک ہی خلیفہ تھا جو کہ امامت بھی کرواتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے اور سارے امور جو دنیا کے تھے وہ بھی سر انجام, اور ان کا جو حکم ہوتا تھا وہ قطعی ہوتا تھا.
ٹھیک.
اب ہم میں جو ہے امت میں اب ہم اس طرح کی حالت آ گئی, وہ چیز تو نہیں رہی. اب ہم اپنے طور پہ انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ ہم میں اس فقہ سے ہوں اس فقہ سے ہوں, اس اختلاف اپنے اپنے طور پہ فیصلہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہم اسلامائزیشن جو اس کنٹری کی ہے وہ ہم کس طریقے سے ہم اچیو کر سکتے ہیں
کہ آپ نے دو باتوں کو ملا دیا. یعنی ایک یہ ہے کہ بحثیت فرد ہمیں کوئی دینی مسئلہ درپیش ہے تو ہم کیا کریں گے. یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنی رائے قائم کرتے تھے یا پھر کسی دوسرے صاحب علم کی رائے کو قبول کر لیتے تھے. خود صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کے زمانے میں مختلف مکاتب فکر وجود میں آ چکے تھے. یعنی یہ جو جلیل القدر علماء ہیں جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں یا سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں یا سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں, یہ صحابہ ہی کے دور میں تھے, صحابہ ہی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کے علماء تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ خود ان علماء کے مابین بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا تھا. اس لیے عام آدمی تو وہی طریقہ اختیار کرتا تھا جو اب بھی عام آدمی کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے, جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے وہاں کسی صاحب علم سے استفادہ کرے, اس کی رہنمائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اسی دور میں چلے جائیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کو زیادہ قوی سمجھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو زیادہ قوی سمجھے، ایسے ہی لوگ خلفائے راشدین میں سے بھی سیدنا عمر ہے یا اسی طرح سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا علی ہیں، ان کی آرا بھی قبول کر لیتے تھے، عام آدمی یہی کرتا تھا. جن معاملات میں ورڈکٹ دیا جاتا تھا وہ اصل میں اجتماعی معاملات تھے. یعنی ایک تو ہے نا کہ انفرادی طور پر مجھے رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا، مجھے نماز میں فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، یہ معاملات وہ ہیں کہ جن کے اندر لوگ اس زمانے میں بھی آرا اختیار کرتے تھے، اپنی آرا پر عمل بھی کرتے تھے. اجتماعی معاملات یعنی وہ معاملات جن میں کوئی فیصلہ کر کے قانون بنانا ہوتا ہے یا کسی نزاع کے معاملے میں ریاست کو مداخلت کرنی ہوتی ہے، ان میں اس وقت یہی طریقہ تھا کہ شورا منعقد کی جاتی تھی. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، یعنی کئی موقع ہیں کہ جن میں مہاجرین کی شورا منعقد کی گئی، کئی موقع ہیں کہ جن پر انصار اور مہاجرین دونوں کو بلایا گیا. اس طرح کا کوئی باقاعدہ نظام جیسے اب پارلیمنٹ بن جاتی ہے یہ تو نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مختلف وقتوں پر مثلا سواد عراق کی زمینوں کا بڑا ہی غیر معمولی مسئلہ جب زیر بحث آیا تو کئی دن تک شورا کا اجلاس ہوتا رہا اور وہ متناسب نمائندگی کے اصول پر قائم کی گئی. میں نے اس کی مثالیں جمع کر دی ہیں اپنی کتاب برہان میں، خمسۃ من الاوس، خمسۃ من الخزرج، پانچ ادھر سے پانچ ادھر سے مختلف قبیلوں کی نمائندگی تک ہوئی، اس میں بیٹھ کر لوگ رائے قائم کرتے تھے. اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی ہے، وصیت خلیفہ راشد، وہ تقریر بھی قاضی ابو یوسف نے نقل کر دی ہے پوری. اس تقریر میں وہ شروع میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں، میری ایک رائے ہے وہ میں نے دے دی تھی، میری رائے سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اس لیے میں نے یہ اجلاس بلا لیا ہے. اب آپ آزادانہ بحث کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو میں اس نتیجے کا نفاذ کر دوں گا. تو اس طرح سے فیصلے ہوتے تھے. جن معاملات میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے ان میں خلفائے راشدین خود بھی اپنا ورڈکٹ دے دیتے تھے، بتا دیتے تھے. جہاں کوئی انفرادی نزاع خلیفہ کے ساتھ ہو جاتا تھا وہاں قاضی کا تقرر کر دیا جاتا تھا اور قاضی کے سامنے خود خلیفہ راشد بھی پیش ہو جاتے تھے اور متعلقہ فریق بھی پیش ہو جاتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے فیصلے ہوئے بلکہ ان کے خلاف بھی ہو گئے، بعض موقع پر قاضی حضرات نے کر دیے. تو یہ ایک قبائلی نوعیت کا نظام تھا جو اس وقت چل رہا تھا. اس وجہ سے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہر معاملے میں خلفائے راشدین کوئی حکم دے دیتے تھے اور لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، وہ صرف اجتماعی معاملات تک محدود رہتے تھے. تو آج کے زمانے میں اب بہت سے ادارے بن چکے ہیں، یعنی موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مغربی علوم کا کہ انہوں نے سارے ریاست کے نظام کو چیک اور بیلنس کے اصول کے اوپر اداروں میں تقسیم کر دیا ہے. مقننہ اپنی جگہ ایک متعین صورت اختیار کر چکی ہے، عدلیہ کے قواعد بن چکے ہیں، اس کے ضابطے وجود میں آ چکے ہیں، اسی طرح سے بیوروکریسی کیسے وجود میں آئے گی، انتظامیہ کیسے کام کرے گی، اس کے لیے بہت سے پروسیجر بن چکے ہوئے ہیں، افواج کیسے منظم کی جائیں گی. اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ جنگ کا موقع آ گیا ہے تو ایک اعلان عام کیا گیا، آپ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی پر تیر ہے، یہ سب ہو جاتا تھا. تو اب یہ سارے ادارے منظم ہو گئے ہیں جدید ریاست میں، اس لیے ان کو پیچھے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہی کے اندر آپ کو اللہ کے دین کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں جو ادارہ بھی بنے گا، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ انتظامیہ ہے، خواہ وہ مقننہ ہے، اس میں مسلمان بیٹھے ہوں گے. تو مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ ان کے دین نے اگر ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں کوئی ہدایت دی ہے. انفرادی معاملات میں مداخلت کرنا یہ ریاست کا کام نہیں ہے. اجتماعی معاملات میں اگر کوئی دین نے آپ کو ہدایت دی ہے تو اس میں قانون سازی کی جائے گی، اور وہ قانون سازی اسی اصول پر ہوگی کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. وہ قانون بننا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ کے ملک میں جن چیزوں کو بھی لوگ شریعت سمجھتے ہیں ان کی بنیاد پر قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے. دو تین معاملات ہیں جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں پینڈنگ ہیں، جن پر ابھی معاملات چل رہے ہیں، کوئی وفاقی شرعی عدالت میں زیر بحث ہے، کوئی سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، لیکن بہت سے معاملات ہیں جن میں قانون سازی ہو گئی ہوئی ہے. اس قانون سازی میں بہت کچھ مجھے بھی اختلافات ہیں، لیکن جس اصول پر ہوئی ہے وہی ٹھیک اصول ہے کہ آپ کسی چیز کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لائیں گے، اس پر آپ گفتگو کریں گے، جو اکثریت کی رائے ہے اس اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہی اصول اس زمانے میں آپ اگر جس کو آپ نے اسلامائزیشن کہا ہے اس کے لیے اختیار کرنا پڑے گا کہ انفرادی معاملات میں لوگ آزاد ہیں، وہ جو رائے چاہے قائم کریں، جس صاحب علم پر چاہے اعتماد کریں، آج ایک صاحب علم پہ اعتماد کریں، کل کسی دوسرے پر کر لیں، وہ اپنے طور پر کوئی تحقیق کر کے رائے قائم کر لیں، ان کو حق حاصل ہے. اجتماعی معاملات میں بھی رائے دوں گا، کوئی اور بھی دے گا، لیکن اس میں فیصلہ اکثریت کی رائے سے ہوگا. اکثریت کی رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس غلط فہمی کو دور کر لیں، کہ وہ حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے. نہیں وہ صرف نزاع کا فیصلہ کرتی ہے.
ٹھیک,
یعنی اکثریت کا یا جمہوریت کا جو طریقہ ہے یہ فصل نزاع کے لیے ہے, حق اور باطل کو طے کرنے کے لیے نہیں ہے. ساری امت مل کر ایک رائے قائم کر لے, اور میرے نزدیک مثال کے طور پر وہ رائے قرآن کے خلاف ہے تو میں کہوں گا کہ وہ قرآن کے خلاف, اس کی شہادت دوں گا, لیکن نافذ وہی رائے ہو جائے گی جس پر لوگوں کا اتفاق ہوگا.
بالکل ٹھیک.
میں اس میں اپنا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ کے علم میں ہے کہ رجم کی سزا کے بارے میں جس وقت یہ پدا تھی ابھی بہت, یعنی ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا اور ایک وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی تھی, تو اس وقت وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا اس میں, اور اس فیصلے میں پاکستان ٹائم میں اس زمانے میں شائع ہوا, اس میں میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی صاحب کی رائے کو باقاعدہ کوٹ کر دیا گیا, اور انہیں کی رائے پر مبنی عدالت کا خیال تک فیصلہ دیا. تو مولانا تو خیر اس زمانے میں بہت ضعیف ہو چکے تھے, تو مجھ سے بات کی گئی اس وقت کہ اس کی مدافعت کی جائے. تو میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ فیصلہ بنیادی طور پر غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ وہ حیران ہو گئے, یہ تو آپ لوگوں کی رائے پر دیا گیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں اپنی رائے بیان کروں گا, میں اپنی رائے کے دلائل دوں گا, میں اپنی رائے پر لوگوں کو قائل کروں گا, اس نسل میں اگلی نسل میں لوگ قائل ہو جائیں بہت اچھی بات ہے, جب تک وہ میری رائے قائل نہیں ہوتے جو اکثریت کی رائے ہے قانون اسی پر بنے گا, اس لیے کہ جمہوری اصول کے مطابق آپ یہ کام نہیں کر سکتے, یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے جس طریقے کو شرع صدر کے ساتھ آپ کو اختیار کرنا چاہیے, اور اس وقت بھی اسی کی تبلیغ کرنی چاہیے, یعنی ہماری پارلیمنٹ فعال ہو, اس میں معاملات زیر بحث آئیں, جس چیز کے بارے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں دین نے کوئی حکم دیا ہے یا ہدایت کی ہے, تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت مسلمان ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں تو دو تہائی سے بھی کہیں زیادہ وہ آئین میں ترمیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو اس پہ قائل ہونا چاہیے کہ یہ دین کی بات ہے, یہ اجتماعی مسئلہ ہے, اس مسئلے کے بارے میں دین یہ تقاضا کرتا ہے, اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے. جب یہ قانون سازی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا. میں برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے ممبر کا تعلق حکمرانوں سے, یہ ایک مسلمہ بات مانی ہوئی بات, یعنی آپ اگر دیکھیے تو ہمارے فقہا بھی اس کے بارے میں کوئی مختلف رائے نہیں رکھتے, امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہوں, پڑھ لیجئے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس معاملے میں, کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی عام آدمی یا کوئی عالم جمعے کے ممبر پر بیٹھے گا. تو میں نے اس کو بیان کیا, بارہا بیان کر رہا ہوں, کیا ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں اس پر قانون سازی نہیں کر سکتے؟ کرے, کون روکتا ہے اسے؟ لیکن اگر ان کا شرع صدر نہیں ہے, وہ ابھی اس بات کو نہیں سمجھے ہیں, تو یہ آسمان سے کوئی آگے نہیں ٹھونسے گا. تو اس لیے اسلامائزیشن اصل میں اس باطن میں ہونی ہے جو آپ کے پارلیمنٹیرین کا باطن ہے, اور پارلیمنٹیرین کا باطن ظاہر میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ جو قوم کا باطن ہے.
ٹھیک ہے,
جا کے اپنی قوم کی اصلاح کریں, اگر وہ دین کے بارے میں یکسو ہو جائے گی تو اس کا ظہور آپ کی پارلیمنٹ میں بھی ہونے لگ جائے گا.
ٹھیک ہے جی, آپ لیں گے سوال.
اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایک اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور رجوع سے پہلے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جائے, تو اس طلاق کی شرعی حیثیت اور اس میں جو وراثت کا معاملہ ہے وہ کس طرح سے طے پائے گا؟ یعنی کہ وہ عورت جو ہے وہ حقدار ہے یا نہیں ہے, یا وہ یہ طلاق ہوگی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟
دیکھیے طلاق تو اس نے دے دی, طلاق کے لیے صرف ایک مدت مقرر کی گئی تھی جس میں اس کے رجوع کا حق تھا, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, تعلق ختم ہو گیا اس معاملے میں. تو طلاق اگر اس نے باقاعدہ طریقے پر گواہوں کی موجودگی میں دی ہے تو وہ مؤثر سمجھی جائے گی, اور اس کے لحاظ سے تمام احکام بھی نافذ کر دیے جائیں.
یعنی وہ جو اس کا پیریڈ ابھی رجوع کا تھا اس کو نہیں کیا جائے گا اکاؤنٹ فار کے, شاید یہ بعد میں رجوع کر لیتا؟
لیکن قانون تو شاید کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا, جو واقعہ ہو گیا ہو گیا.
اس کا مطلب اس کو پھر اس کی جو بیوی ہے اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں ملے گا اس کی؟
ظاہر ہے کہ اگر اس کو متعلقہ قرار دے دیا جائے گا تو جو متعلقہ کے حقوق ہیں وہی اسے ملیں گے, اس کے لیے بھی کچھ حقوق متعین ہیں, اور عدالتیں بھی اس پہ مداخلت کر سکتی ہیں, وہ دلوا بھی سکتی ہیں, وہ دلوا دیے جائیں گے. وہ ظاہر ہے کہ پورا موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت.
ٹھیک, آپ کا کوئی سوال ہے جی؟
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن شام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے والے سے ترجیح دی, اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب اللہ کی نظر میں ہوتا ہے؟
وہی جو قرآن مجید میں ہدایت اور ضلالت یا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ نے اپنی سنت بیان کر دی ہے کہ جس آدمی کے اندر جو ہدایت فطرت میں ہے اس کی قدر ہوتی ہے, وہ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی حمیت میں مبتلا ہو کر انات کا شکار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتدریج اس کو ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں, اور اگر وہ حمیت جاہلیت میں بجھا ہوا ہے, وہ اپنے باطن کی صفائی نہیں کر سکا, اس نے اپنی اندرونی فطرت میں جو چراغ جلایا گیا تھا اس کو بجا دیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس سے. تو سیدنا عمر بن الخطاب کا جو پورا رویہ ہے, جو کچھ بھی روایتوں میں ہے وہی ہم دیکھتے ہیں, ہمارے وہ سامنے تو نہیں، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کے اندر بڑی شدت بھی تھی، وہ مخالفت بھی کر رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود حق کی ایک سچی طلب موجود تھی ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر افزائی فرمائی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاج تھا وہ الٹپ کسی کے سر پر رکھا. اس آدمی کے اندر کیا تھا، اس کے باطن میں کیا چیزیں تھیں، اس نے خیر و شر کی جو تمیز اللہ نے دی ہے اس کی کتنی قدر کی تھی، جو اس سے پہلے اس کے پاس ہدایت تھی اس کے بارے میں اس کا رویہ کیا تھا، جب یہ ہدایت سامنے آئی تو وہ غور کرنے کے لیے تیار ہوا یا نہیں ہوا. یہ سارے مراحل ہوں گے. اگر کسی آدمی نے یہ کیا ہے تو اللہ قدر کرتا ہے اس کی. اس کو بیان بھی کر دیا کہ بلذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کو ہم راستے دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ضلالت یا ہدایت اور گمراہی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بس اس کے سر پہ تاج رکھ دیا، اس کے سر پر ہما بٹھا دیا. نہیں، اس کا ایک قانون قاعدہ ہے جس کے مطابق یہ چیز ملتی ہے، اور یہ بالکل پیرلل متوازی چلتا ہے. یعنی ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں، دوسرے قدم میں اللہ تعالیٰ تائید فرماتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، پھر دوسرا قدم آپ اٹھاتے ہیں، پھر توفیق ہوتی ہے. اسی طرح کا معاملہ گمراہی میں ہوتا ہے. یعنی انسان پہلے گمراہی کی خواہش کرتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مہلت دے کر کہ یہ کتنا پختہ ہے اس میں. جب وہ اصرار کرتا ہے تو اب شیاطین مسلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اب گمراہ کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کی ایک آخری منزل وہ ہے جس کو بیان کیا ہے کہ پھر فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب انسان ٹیڑھے ہونے پر اصرار کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ بھی اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے.
ٹھیک، آپ کا سوال.
میرا کوشچن یہ ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جو گورنمنٹ ریسنٹ پالیسیز بناتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہماری گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ اگر کوئی قرضہ لے گا تو اس کو 6% انٹرسٹ دینا پڑے گا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے روزگار دینے کے لیے.
دیکھیے، اس وقت تو ہمارا پورا کا پورا جو نظام ہے وہ سود ہی پر چل رہا ہے. گورنمنٹ کی تمام اسکیمیں بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہیں. سود کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح واضح طور پر سمجھ لیجئے. یعنی جب قرض دے کر اس پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں بچنا ہے، اس سے نکلنا ہے. تو گورنمنٹ بھی اگر یہ کام کرے گی تو تب بھی وہ جائز نہیں ہو جائے گا. کوئی بینک کرے گا تب بھی جائز نہیں ہو جائے گا. گورنمنٹ کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، سہارا بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ آج کے زمانے کی جو حکومتیں ہیں یہ محض امن و امان تک محدود نہیں رکھی جا سکتی. ان کو بڑی حد تک معیشت کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے، حکومت بھی لیتی ہے. سود لینا ممنوع ہے.
آپ کا سوال جی.
سر، یہ جہاں تک میرا ایک ناقص علم ہے، غزوہ ایک ایسی اسلامک وار ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے. احادیث میں غزوہ ہند کے بارے میں جو کافی معلومات آئی ہیں کہ جی اس طرح کا ایک خراسان سے لوگ نکلیں گے، کالے رومال پہنے ہوں گے، اور وہ آ کے تو وہ اس طرح جنگ ہوگی اور دریا جو ہے وہ انسانی خون سے جو ہیں وہ بھر جائیں گے. تو یہ جو چیز احادیث میں ہمیں ملتی ہے، حالانکہ ابھی پریزنٹلی اگر ہم دیکھیں تو اٹامک پاورز ہیں انڈیا پاکستان، تو ابھی اگر ایسی کوئی وار ہوگی تو وہ تو ایک بالکل دوسری نیت کی ہوگی، جس میں کہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہماری ذہن اور فراست میں نہیں آتی. تو اس میں ذرا آپ کی روشنی چاہیے.
ٹھیک،
ایک تو غزوہ کے بارے میں کہ اس میں، اور باقی یہ جو
یہ ایک تو لفظ غزہ یا غزوہ کا عمومی استعمال ہے، تو عربی زبان میں یہ عمومی استعمال بھی موجود ہے، یعنی ہر جنگ کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہوا ہمارے ہاں کہ سریہ اور غزوہ دو اصطلاحیں بن گئیں. سریہ ان جنگوں کو کہا جاتا تھا جن میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کو مقرر کر دیتے تھے کہ وہ جائے اور وہاں جا کے حملہ آور ہو یا مدافعت کرے، اور غزوہ عام طور پر ان کو کہا جاتا تھا جس میں خود حضور شریک ہوتے. تاہم لفظ غزہ کا یا غزوہ کا استعمال عربی زبان میں اس سے مجرد ہو کر بھی موجود ہے، لہذا اس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو رد نہیں کر سکتے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس باب کی جو روایتیں آپ کو ملتی ہیں وہ زیادہ تر ضعیف روایتیں ہیں. جو روایتیں ان میں سے قابل اعتناع ہیں یا سند کے لحاظ سے جن کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ کو کوئی مفہوم لینا ہے تو لے لیجئے. اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں ہندوستان پر حملہ ہو گیا تھا، محمد بن قاسم کا نام تو سب نے سن رکھا ہوا ہے، تو مسلمان اس وقت آ گئے تھے. اس لیے جو بشارتیں غزوہ ہند سے متعلق بیان ہوئی ہیں وہ پوری ہو گئیں. ماضی کا ایک واقعہ ہے، اس ماضی کے واقعے کو آپ حال تک کیسے لائیں گے؟ یہ خراسان وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بہت معذرت کے ساتھ آپ ابن خلدون کا تبصرہ پڑھ لیجئے، یہ زیادہ تر اس زمانے میں وجود میں آئی ہیں جب بنو امیہ کے خلاف بنو عباس خروج کر رہے تھے، اسی میں کالے جھنڈے لہرائے گئے اور اسی میں اس طرح کی بہت سی چیزیں وجود میں آئیں، تو ان کو وہیں رہنے دینا چاہیے. اب نہ کسی غزوہ ہند کا کوئی سوال ہے، نہ ہی آج کے زمانے سے متعلق کوئی چیز ہے. یہ جتنے معاملات بھی آپ اس طرح کے پڑھتے ہیں، اگر بہت دقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوراً بعد جو زمانہ ہے اس سے متعلق بعض چیزوں پر متنبہ کیا، اور وہ متنبہ کرنا آپ کے پیغمبرانہ مشن کا ایک پہلو تھا. یعنی فوراً بعد صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اسلام اپنی دعوت کے لحاظ سے بھی اور اپنے تمدن کے لحاظ سے بھی اپنی ایک جہت متعین کر رہا تھا، اس میں آپ نے بعض پیشین گوئیاں کی. مثلا آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اس طرح کی حکومتیں قائم ہوں گی، یا یہ فرمایا کہ اس طرح ملوکیت آ جائے گی، یا یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پیشین گوئی کی، جس کا صحیح مصداق وہی بنتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ دنیا بالکل خلفائے راشدین کی طرح کے ایک آدمی کو دیکھے گی. تو یہ آپ کے زمانے کی چیزیں ہیں، یعنی اسی پہلی ایک ڈیڑھ صدی میں یہ سب معاملات پیش آ گئے. اس کو بعض حضرات اس کے سیاق سباق موقع سے ہٹا کے وہ آج بھی منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اطمینان رکھیے اب کوئی غزوہ ہند نہیں ہونا.
آپ کا سوال
گاندھی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ قبر میں کچھ راحتیں ہوں گی اور کچھ سختیاں، یعنی عذاب قبر پہ ہمارا بڑا بلیف ہے، اور اتنا اسٹرانگ بلیف ہے کہ ہم پانچ دفعہ دن میں نماز کے ساتھ عذاب قبر سے یا قبر کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسلامی بیانیہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے اور اس کا فیصلہ ڈے آف ججمنٹ یعنی روز قیامت کو ہونا ہے. جب ایک چیز کا فیصلہ روز قیامت کو ہونا ہے تو اس کی سزا یا جزا کا عمل پہلے سے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے.
ٹھیک ہے،
یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ امتحان سب کے لیے برپا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ماضی کے لوگوں کے لیے بھی، حال کے، مستقبل کے لوگوں کے، قیامت تک یہ ایسے ہی جاری رہے گا. اس امتحان میں جزا و سزا کا کیا ضابطہ ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جزا و سزا، یعنی قیامت جزا و سزا ہی کی جگہ ہے نا، کہ جزا و سزا کے قانون میں تین جہتیں بہت متعین ہیں. پہلی یہ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی پروردگار دینا ہے دنیا میں دے دے، یعنی اسے اصرار ہے کہ آخرت یہ کیا چیز ہوتی ہے، میں اس کا انتظار کیوں کروں، یہ ادھار کا وعدہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، مجھے دنیا میں دے دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کا طالب نہیں ہے، دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا کے جیتا ہے، نوستے ہی نہیں، پورا پورا حساب میں دنیا میں چکا دوں گا، بے باک کر دوں گا. اور مالہ فی الاخرت من خلاق، آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے. تو اس لیے ایک جزا و سزا تو وہ ہے جو یہیں ہو جاتی ہے، یعنی جو نیکی کی ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جزا یہی ملنا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بالکل صراحت سے بیان کر دیا کہ یہیں حساب کتاب لیا جاتا ہے. اس کے بعد اب دوسری چیز دیکھیے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو پیغمبروں کی اقوام ہے، یعنی جن کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی، رسولوں کی بعثت ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہر امت کی طرف ہم نے، سیدنا ابراہیم سے پہلے تو یہی طریقہ رہا کہ بولے کل امت الرسول فیضا جا رسولوم قضیہ بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، جب ان کے رسول آ جاتے تھے تو ان کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا تھا، ان کے لیے قومی سطح پر افرادی فیصلہ تو پھر وہیں ہوگا لیکن قومی فیصلہ یہیں ہو جاتا تھا. اب قومی فیصلہ جب ہو جاتا ہے کسی قوم کا تو آپ جانتے ہیں کہ اسے دنیا ہی میں عذاب دیا جاتا ہے، چنانچہ قرآن ہی نے بیان کیا ہے کہ آگ کو، سمود کو، بہت سی قوموں کو یہ عذاب ہوا. اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی قوم کو بھی یہ عذاب دیا گیا لیکن صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے دیا گیا. تو یہ ساری باتیں اب دنیا کے عذاب کی ہو گئی. اس کے بعد قرآن مجید نے مزید تصریح کی اور یہ بتایا کہ جو لوگ اس دنیا میں اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان کے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، خیر ہی خیر، صلاح ہی صلاح. میں مثال دوں گا، جیسے سیدنا ابوبکر کی شخصیت ہے، یا انبیاء علیہ السلام کو لے لیجئے. قرآن مجید نے خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، یعنی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ آخری درجے میں جان دے دی، تو کیا کہا ان کے بارے میں کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں عند ربہم یرزقون، ایک نوعیت کی زندگی ان کو مل جاتی ہے اور فوراً اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا فرعون کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ جو فرعون اور آل فرعون ہے ان کے ساتھ اس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہے، ابھی تو قیامت نہیں آئی، اس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر قیامت میں کیا ہوگا، یردونا الی اشد العذاب، اس کے بعد وہ شدید ترین عذاب کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کوئی حدیث میں بیان نہیں ہوئی، قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اگر اس کی روشنی میں آپ متعین کریں اور پھر باقی قرآن کے مقامات دیکھیں، تو وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک نوعیت کی نیند سب پر طاری کر دی جاتی ہے، اور قرآن نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ یہ جو تمہیں نیند آتی ہے رات کو، یہ اصل میں بالکل نمونہ ہے دنیا کی زندگی، قیامت کے نشور اور برزخ، بالکل وہی چیز ہے۔ یعنی آپ سوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کب نیند آ گئی، جب آپ سوتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں اور آپ دیکھیں اس پر حضور نے دعا بھی کیا سکھائی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا، بعد اما اماتا والیہ النشور، اس سے قیامت کی نشاندہی کی ہے کہ پھر اس کے بعد ایک دن تیری ہی بارگاہ میں اٹھنا ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح سے بڑے کافر پر بھی اور مومن پر بھی ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے۔ نیند کی کیفیت کا یہاں انالیسز کیجئے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، آنکھ کھلتی ہے اٹھ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے میں ان کو خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب جس میں آپ جانتے ہیں کہ بعض کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے، ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، بارہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑے خوشگوار خواب آتے ہیں، بشارتیں ہی بشارتیں مل رہی ہوتی ہیں، پھول بکھرے ہوئے ہوتے ہیں گرد و پیش میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بالکل اسی پر قیاس کر لیں اس کو، یعنی سب سوئے ہوئے ہیں لیکن اس حالت میں جن لوگوں کے فیصلے کے لیے کسی عدالت کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً انبیاء، مثلاً شہداء، مثلاً صدیقین، جن کے لیے معاملہ صاف ہو گیا، سابقون ہے وہ، انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ان کا کوئی محاسبہ کیا جائے، تو ان کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، فرعون بن کر کھڑے ہو گئے، ابو جہل بن کر کھڑے ہو گئے، شداد بن کر کھڑے ہو گئے، ان کا بھی بیان کر دیا کہ ان کے بھی کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، ان کے لیے تو دنیا ہی میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ وہ دوسرا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہما شما کے ساتھ کیا ہوتا، تو ہم آپ ہما شما قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے نا اس کی سورہ توبہ میں، خلطو عملاً صالحاً وسیئاً، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں، برے کام بھی کیے ہوتے ہیں، ایمان بھی ہوتا ہے، اس کے تقاضے کچھ پورے کیے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پورے کیے ہوتے، ان کے حساب کتاب کی ضرورت ہے۔ تو درمیان کی صورت ان کے ساتھ ہے، سو جائیں گے، خوابوں کے بغیر اٹھا دیے جائیں گے، اس کے بعد میزان لگ جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ تفصیل ہے ساری اس کی، تو حدیثوں میں اسی تفصیل کو بیان کیا ہے لوگوں نے، اور جب لوگ بیان کرتے ہیں، قرآن مجید تو ہوتا ہے بالکل متعین، یعنی وہ اپنی بات واضح کرتا ہے، متعین طور پر بیان کرتا ہے، روایتوں میں یہ ہوتا ہے کہ حضور سے کوئی بات سنی ہے، آدھی ادھر رہ گئی، آدھی بیان کر دی، اپنا فہم اس میں داخل کر دیا، حضور نے جو بات کہی تھی اس کے الفاظ اس طرح منتقل نہیں کیے، جو کچھ خود سمجھا اس کو ایک روایت بالمانہ کی شکل دے دی، تو اس میں بڑی پھر چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اس نوعیت کی۔ اصل بات اتنی ہے، یعنی مرنے کے بعد معاملہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ سب قرآن مجید میں بیان ہو گئے۔
جی
جی سر، میرا سوال سروگیٹ مدر کے حوالے سے ہے کہ آج کے دور میں یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جیسے کہ ایک خاتون اگر ماں نہیں بن سکتی تو فزیکلی اس میں کچھ پرابلمز ہیں، تو دوسری خاتون کو جو ہے وہ کرائے پر حاصل کر کے اس سے بچہ جو ہے وہ پیدا کروایا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ اس میں کیا آپ کی رائے ہے، یعنی دین کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک تو فزیکلی پرابلم میں ہے خاتون تو وہ یہ نہیں صلاحیت رکھتی، اور ایک محض جو ہے وہ پیدا نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنا ہی بچہ چاہتے ہیں، اس لیے باہر سے خاتون کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، تو کیا اس طریقے سے بھی یہ جائز ہے؟
میرے نزدیک اس کے لیے جو مبنا ہے وہ رضاعت کا تعلق ہے، اور وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ دین میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے کہ اگر کسی خاتون نے دودھ پلایا ہے تو تمام رشتے قائم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ علانیہ ہونا چاہیے، یہ ہر ایک پر واضح ہونا چاہیے کہ اگر اس طریقے کا تعلق قائم کیا جائے گا، یہ نہ محض چھاتیوں کا تعلق قائم کر دینے کے نتیجے میں اتنی حرمتیں واقع ہو گئیں تو یہاں بھی واقع ہو جائیں گی۔ نہ تو یہ معاملہ کوئی ایسا ہے کہ بس کرایہ دیا آپ نے اور فارغ ہو گئے، متعین طور پر معلوم ہونا چاہیے، اس کا اعلان ہونا چاہیے، بچے کے بارے میں واضح ہونا چاہیے کہ اب اس کی ماں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رشتے پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب رشتے جتنے ہیں وہ اسی طرح پیدا ہو جائیں گے جس طریقے سے رضاعت کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر لحاظ کر کے کوئی آدمی اس جدید ٹیکنیک سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔
اچھا، دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ جو خاتون ہیں وہ خود بایولوجیکلی اتنی فٹ نہیں تھیں تو انہوں نے یہ سروگیٹ مدر کی سروسز لی، مگر دوسرا یہ ہے کہ وہ فٹ تو ہیں لیکن وہ نہیں چاہتی کہ وہ کیری کریں اور وہ سروگیٹڈ مدر کو لینا۔
جواب بھی اسی میں ہے، یعنی آپ کے دودھ نہیں اترا تو آپ نے رضاعت کا تعلق قائم کر لیا، اترا ہے اس کے باوجود کر لیا۔
ٹھیک، اس وجہ سے دونوں صورتیں آپ کی نظر میں ٹھیک ہیں،
بس اس کو اعلانیہ ہونا چاہیے،
اعلانیہ،
اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بالکل ویسا ہی انتخاب ہے جس طرح کہ آپ ماں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی جیسے سیدہ سعدیہ حلیمہ ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا نا ان کا، تو وہ ماں کے درجے میں ہے، ان کے تمام رشتے اسی طرح ہوں گے،
اور وہ سروگیٹڈ مدر بھی وہ ماں کے درجے میں ہوگی اس بچے کے لیے۔
دیکھیے قرآن مجید تو یہاں تک چلا گیا کہ جس خاتون کا دودھ پیا ہے آپ نے، اس کا دودھ اگر کسی اور نے بھی پیا ہے تو وہ بھی آپ کی اخوات کم من الرضا، وہ بھی بھائی بہن ہو گئے۔
ٹھیک،
اس لیے یہ تعلق جو ہے یہ قائم ہو جائے گا، اور اعلانیہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی بہام کوئی اخفا نہیں ہونا چاہیے، اعلانیہ تعلق ہونا چاہیے، جو ماں کے حقوق ہیں وہ قائم ہو جائیں گے، جو نان و نفقے کے حقوق ہیں وہ قائم ہو جائیں گے، جو کچھ معاہدہ ہوا ہے اس کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جو اس کے نتیجے میں رشتے پیدا ہوں گے، ظاہر سارے رشتے قائم ہو جائیں گے نا، ان رشتوں کو بھی وہی حرمت حاصل ہو جائے گی، آگے ظاہر نکاح ہونا ہے، تعلقات ہونے ہیں، تو یہ چیز دین میں ایسے ہوگی اگر کرنی ہے کسی نے۔
ٹھیک ہے، جی جی۔
لباس کے متعلق حکم قرآن پاک میں یہ ہے کہ لباس سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی کا ہو، لیکن ہم نے غیر اسلامی اور مطلب وہ لباس جس میں خاص طور پہ خصوصی طور پہ میں ٹائی کا ذکر کرتا ہوں، ٹائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمبل ہے کروسیفکشن کا بیسیکلی، تو ہم نے اس کو بڑے ایک فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور ادھر سے ہم اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ مطلب اس بات کی مطلب تھوڑی سی بات کر دیں تاکہ کم از کم عوام کو اس بات کی ایک شعور تو ہو جانا ہے کہ یہ غیر اسلامی اس لباس، ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے، ہمارے پاس اور بھی بہترین لباس ہیں جو کہ تقوی کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں، اور ویسے پاکیزگی اور ہماری اسلامی شعار کا مظہر بھی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہمیں جب تک چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنے سٹیپس نہیں لیں گے، ہم بڑی بات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟
اس میں تو بہت سوالات پیدا ہو گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقوی کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جو آپ کے اندر خدا تعالی کا ڈر ہے، یا خدا کے مقابلے میں اندیشہ ناکی ہے، یا یہ احساس ہے کہ آپ کو ایک دن ملاقات کرنی ہے، اس سے انسان کو جو لباس حاصل ہوتا ہے، یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے، یعنی یہ کسی شلوار قمیض کا یا پتلون کوٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ لباس التقوی ہے، یعنی جو اصل میں آپ کے باطن کو ڈھانپتا ہے،
پوری شخصیت کا پیرہن ہے،
آپ کی پوری شخصیت کا پیرہن ہے، تو یہ اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کوئی لباس کی قسم نہیں ہے، یہ آپ اس کو یوں سمجھ لے جائیں کہ میں نے جو اس وقت لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس میں اس تقوی کا ظہور تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی پہلو سے، لیکن تقوی کا کوئی لباس اس طرح کا نہیں ہے جس کو آپ جا کے کسی دردی سے سلا لائیں، یہ پہننا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے اندیشے سے، آخرت کی ملاقات کے احساس سے، اللہ کی سچی معرفت سے، یہ ہم مسلمانوں کو پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر۔ ظاہر ہے کہ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو، اسی کا نام اسلام ہے، یعنی اسلام میں اور غیر اسلام میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی سچی معرفت آپ نے حاصل کی، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میری ماں ہے، میرا باپ ہے، یہ رشتے تو اس دنیا کے رشتے ہیں، میرا سب سے بڑا رشتہ میرے خالق کے ساتھ ہے، میرے پروردگار کے ساتھ ہے، زمین و آسمان کے بادشاہ کے ساتھ ہے، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا معبود ہے، اور میں اس کی مخلوق کی حیثیت سے، اس کے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کروں گا۔ یہ تقوی ہے، اور یہ جو تقوی ہے، اس کا لباس جب آپ اپنے باطن میں پہن لیتے ہیں، یہ لباس اصل میں آپ کی روح پہنتی ہے، آپ کی شخصیت پہنتی ہے، یہ آپ کا بدن نہیں پہنتا۔ یہ جب پہن لیتے ہیں تو اس کا ظہور آپ کی چال ڈھال میں ہوتا ہے، آپ کی گفتگو میں ہوتا ہے، آپ کے علمی معاملات میں ہوتا ہے، آپ کے معاملات میں ہر چیز میں ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ اندر موجود ہوتا ہے لباس، اسی کا ظہور باہر ہماری ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لباس و تقوی کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے کیا کوئی لباس مقرر کیا ہے؟ ظاہر ہے لباس کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اسلام میں کوئی لباس مقرر نہیں کیا گیا, یعنی لباس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس معاشرت میں جیتے ہیں, آپ کا ماحول کیا ہے, آپ کس زمانے میں ہیں. عرب ایک لباس پہنتے ہیں, اہل عجم ایک لباس پہنتے ہیں. آپ دیکھیے کہ شروع شروع میں عرب ہی آئے ہوں گے نا ہندوستان میں, لیکن کیونکہ عجم کے راستے سے آئے تو بہت سی عجمی روایات لے کر آ گئے. یہ جو پاجامہ ہے آپ کا جس کو سروال کہتے ہیں, یہ خود انہی لوگوں کے لباس کی چیز تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا گیا, آپ نے پسند کیا, روایتوں میں موجود ہے, لیکن خود آپ کیا پہنتے تھے؟ تہمت. اس لیے کہ آپ کے زمانے کا لباس وہی تھا, آپ کے ہاں کے شرفا کا لباس وہی تھا. تو ہر قوم اپنا ایک لباس رکھتی ہے. لباس کے بارے میں ہمیں اصولی ہدایات دی گئی ہیں, یہ کہ جو لباس بھی آپ پہنیں وہ حیا شرم حدود کے اندر ہونا چاہیے. کہاں دی گئی ہیں؟ خود قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یحفظو فروجہم, یعنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا, نہ کہ ان کو نمایاں کرنے والا. شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا لباس ہونا چاہیے. اب شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے جن سے کوئی میلان پیدا ہو سکتا ہے ان کو بھی سلیقے کے ساتھ ڈھانپے. با کرینہ, با سلیقہ لباس, جس کو آپ ڈیسنٹ لباس کہتے ہیں, وہ آپ پہنے. وہ لباس کسی انگریز کا بھی ہو سکتا ہے, امریکی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے, وہ اجمی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ عربوں کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی پابندی اس میں نہیں. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ لباس کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جو کسی دوسری قوم کا مذہبی شعار ہے. تو مذہبی شعار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مذہبی شعار کسی بدعت یا کسی شرک پر مبنی ہے, تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کوئی اس نوعیت کی چیز تو نہیں ہے لیکن مذہبی روایت سے پیدا ہو گیا. مثال کے طور پر اس کے اختیار کرنے کے معاملے میں کوئی حرج کی چیز نہیں, یعنی شرک ہے, بدعت ہے, کوئی چیز ہے تو اجتناب کریں. کیونکہ یہ جتنے لباس ہیں یہ کسی نہ کسی قوم نے ایسے ہی ایجاد کیے ہوتے ہیں. ان میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں, موسم کام کرتے ہیں, علاقے کی روایات کام کرتی ہیں, لوگوں کے معاشی معاملات کس طرح کے ہیں وہ کام کرتے ہیں, وہ اپنے کاروبار کس طریقے سے کرتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ وہی تہمت جو ہے وہ سائیکل کے لیے کیا مسائل پیدا کر دیتی ہے. تو اس کا بڑا انحصار ان چیزوں پر ہوتا ہے. لباس ظاہر ہے کہ بتدریج آپ کے پیشوں, آپ کے حالات, آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے سے متعلق ہوتا ہے. لباس کے بارے میں مختلف قومیں متاثر بھی ہوتی رہتی ہیں ایک دوسرے سے. اس لیے کہ جب آپ دنیا کو دیکھیں گے تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب لکھنؤ کا انگرکھا پہننا ٹھیک نہیں لگتا تو آپ کوئی دوسرا لباس اختیار کر لیں گے. اس لیے یہ جو ہے نا کہ فلاں فلاں قوم کا لباس ہے, فلاں قوم کا لباس ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کوئی خاص مذہبی چیز ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی شرک ہے یا بدعت ہے, کوئی تواہم اس کے ساتھ وابستہ ہے, اس سے مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے, وہ حرام قرار دیا گیا ہے. آخری چیز کیا ہے؟ نیکٹائی. اس کے بارے میں اگرچہ یہ شہرت بہت ہو گئی ہے کہ یہ صلیب کی علامت ہے, یہ تحقیق سے ثابت نہیں ہوتا. تو میں اپنے بزرگ سے کہوں گا دوبارہ تحقیق کر لیں.
سر قرآن اور سنت آپ جیسے فرماتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ اجماع اور تواتر میں غلطی کا امکان کیوں نہیں ہوتا اور یہ 100% بے نہیں ویسے کا ویسے ہی منتقل ہوتا ہے؟
یہ تواتر کی تعریف کیا ہے؟ تواتر کی تعریف یہ ہے کہ پہلے دن سے, یعنی جب کسی چیز کی ابتدا ہوئی, پہلے دن سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو منتقل کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں. یہ ہے اس کی تعریف. اور اجماع کیا ہے؟ یعنی وہاں تو یہ اتنی بڑی تعداد, اور یہاں یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اور سب کے سب. یعنی اجماع سب کے اتفاق کا نام ہے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد, اتنی بڑی تعداد کہ عقل مان ہی نہیں سکتی کہ اتنے لوگ مل کر کوئی جھوٹی بات گھڑ سکتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے. تو ہمیں جو تاریخ منتقل ہوتی ہے اس میں اسی کو سب سے مستند ذریعہ آپ مانتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا, یہ آپ کسی کتاب میں پڑھ کے جانتے ہیں, ہر شخص کی زبان پر ہے, ہر آدمی جانتا ہے, نسلیں نسلوں کو منتقل کر رہی ہیں, منتقل کرتی رہے گی, ایک روایت کی حیثیت سے یہ چیز چل رہی ہے. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو کسی غار میں پیش نہیں آیا جہاں قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بلکہ کروڑوں لوگوں کے سامنے پیش آیا. غالباً 7 کروڑ کے قریب آبادی تو اس وقت ادھر کے مسلمانوں کی تھی. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس واقعے کو منتقل کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے جس کو تواتر یا اجماع کہا جاتا ہے. مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی, کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیبلش ہسٹری ہے. تو اس کے منتقل ہونے کا ذریعہ یہی ہے. تو قرآن بھی ایسے ہی منتقل ہوا ہے، سنت بھی ایسے ہی منتقل ہوئی ہے. اخبار احاد یہ ہوتی ہیں کہ ایک آدمی نے دو آدمیوں نے کوئی واقعہ دیکھا، کہیں کوئی بات کہی گئی، کوئی سنی گئی، تو اس نے آگے دو چار کو اور بیان کر دی، دو چار نے آگے کسی اور کو بیان کر دی. اس میں بہت سے امکانات ہوتے ہیں، بیان کرنے والے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات. ایسا البتہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ واقعہ پیش آیا وہاں پر 100,000 آدمی تھے مثال کے طور پر، اور سب کے سب جو تھے وہ کسی اللہ تعالی کی طرف سے شبہ میں ڈال دیے گئے، یہ امکان ہے پورا. لیکن پھر اللہ ہی بتائے گا یہ، اس لیے کہ ہم انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی سارے انسان جو تھے سب کے سب غلط فہمی مبتلا ہو گئے کہ ہندوستان میں کبھی مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی. تو اگر آپ کی عقل اس کو باور کرتی ہے تو اجماع اور تواتر کو واپس لے لیتے ہیں. اگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے تو پھر علم کے تینوں ذرائع میں اس ذریعے کو بھی مستند ترین ذریعہ ماننا پڑے گا. میرا مشاہدہ اور تجربہ دیکھیے، میں اس پر بہت سی باتیں کر دیتا ہوں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بعض اوقات آنکھ کی کمزوری، بعض اوقات اندھیرا میرے مشاہدے میں بھی بعض اوقات غلطی کا امکان پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہم سب مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر جو حقائق ہیں ان کو مانتے ہیں. اسی طرح سے مشاہدے اور تجربے سے جو وجودی حقائق سامنے آ جاتے ہیں ان سے ہم استنباط کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں چیزیں، ان کو بھی عقلی دلائل کی بنیاد پر مانا جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ ماضی میں پیش آیا، 100 سال پہلے، 1,000 سال پہلے وہ واقعہ پیش آیا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں پہلے دن سے، یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ بعد میں لوگ ہو، پہلے دن اتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کا کوئی امکان نہیں.
جی
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے سنت کی ایک لسٹ بنائی اور اس کی تحقیق کی، تو وہ آپ نے اس کی تحقیق کس طرح سے کی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے اس میں احادیث کو جو ہے وہ نہیں بنایا ہوگا، کیونکہ وہ اخبار احاد سے چیزیں آئی ہیں. تو آپ لوگوں نے کس طرح سے وہ لسٹ مرتب کی ہے، یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ پورے اس وقت عالم اسلام میں یہ چیزیں جو ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جو سنت کی لسٹ میں آپ نے شامل نہ کی ہو؟
بہت سادہ چیز ہے، ظاہر ہے کہ ہماری امت کہیں اندھیرے میں نہیں پڑی ہوئی، وہ پورے دین کو منتقل کر رہی ہے. ہمارے فقہا اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں، پہلے دن سے لکھ رہے ہیں، اور یہ دین کا علم ایک زندہ علم کی حیثیت سے نسلوں کو منتقل ہو رہا ہے. یعنی ایسا تو نہیں 14 صدیوں تک کوئی علمی کام نہیں ہوا، کوئی لوگ نہیں پیدا ہوئے اور ہم آج مرتب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. پوری تاریخ محفوظ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ کیا اصول اختیار کیا گیا، اگرچہ میں نے اس کی بڑی تفصیل کر دی ہے. اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں تو اس میں ایک باب ہے مبادی تدبر سنت، اس میں میں نے وہ 7 چیزیں بیان کی ہیں جو انتخاب کا ذریعہ بنی ہے. لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا ہے اور ایک سادہ طریقے سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، تو بہت سادہ جواب یہ ہے کہ دین میں جتنے احکام ہیں یا وہ کسی اصل حکم کی فرع ہوں گے، یعنی ایک بات دین میں کہی گئی ہے اس کا اطلاق بیان ہو رہا ہے، اسی بات کی کوئی وہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ جو اس کے مفہوم میں شامل ہے، یا اس پر قیاس کی جا سکتی ہے، یا اس کی بنیاد پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے، تو دین میں اصل موجود ہے اور اس سے کوئی تفریح ہو رہی ہے، جس کو آپ فرع کہتے ہیں، فرع اختیار کرنا ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ مستقل بذات حکم ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک ایسا حکم ہے جس کو کسی دوسرے حکم کی تفریح یا برانچ یا اطلاق یا اجتہادی یا قیاسی اطلاق نہیں کہا جا سکتا. سمجھ گئے نا یہ بات؟ تو مستقل بذات احکام کو میں نے پورے ذخیرے میں سے الگ کر دیا، اور اس کے بعد جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان سب پر اتفاق ہے، سب پر اجماع ہے، سب کو تواتر حاصل ہے. یہ سادہ اصول.
تھینک یو ویری مچ جی. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، وقت نکالا آپ نے. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم نے آج جنرک کوشچن آنسرز پر بات کی ہے، اور کچھ سوالات میں ای میلز والے بھی لے سکا، لیکن زیادہ تر سوالات یہاں پر ہمارے جو شرکا ہیں ان کی طرف سے آئے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کچھ ایسے یہاں پر مباحث ہوئے جن میں آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اپنے ان سوالات کو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں لکھیے گا، ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.